اچھا روکے، آپ نماز کا ترجمہ تک نہیں جانتے، سالہ سال ہو گئے، بیس بیس سال سے، چالیس چالیس سال سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کو نماز کا ترجمہ نہیں آتا، کہیں ظلم نہیں؟ تو نماز آپ کو برائی سے کیسے روکے؟ آپ ترجمہ سیکھیے، اور پھر جب اللہ کے سامنے آپ حاضری دیتے ہیں تو اس وقت ایک ایک لفظ کے معنی پہ غور کیجئے کہ آپ اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اس کا مفہوم کیا ہے؟ اور پھر جب آپ نے تعوذ پڑھا، پھر بسم اللہ پڑھا، پھر سورہ فاتحہ پڑھی، پھر کوئی اور سورت ملائی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سبحان ربی العظیم آپ نے کہا، سبحان ربی الاعلی آپ نے کہا، التحیات میں آپ بیٹھے وہاں آپ نے کہا التحیات اللہ والصلوات والطیبات، میری ہر قسم کی جتنی عبادتیں ہیں، کاوشیں ہیں، محنتیں ہیں، ساری کی ساری ایک میرے اللہ کے لیے ہیں. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، سورہ انعام کے آخر میں جو آیت ہے، گویا کہ اس کا مفہوم آپ ادا کر رہے ہیں التحیات پڑھ کے. ان تعبد اللہ کانک تراہ، عبادت اس طریقے پہ کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. جب تک یہ نمازوں کے اندر حضور پیدا نہیں ہوگا، دل کی حاضری، اس وقت تک نمازوں کے اندر جان نہیں پڑے گی، اور جب تک نمازوں میں جان نہیں آئے گی، یہ نمازیں ہمیں برائیوں سے نہیں روکیں گی. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اور ایک دوسری حد کہ خمس صلوات افترضهن الله عز وجل من احسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن واتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهدا ان يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله عهدا. ارشاد فرمایا اس حدیث میں، جو کہ ابو داؤد کی حدیث ہے، کہ جو آدمی پانچوں وقت کی نماز صحیح طریقے پہ پڑھے، رکوع بھی پورے کرے، سجدے بھی پورے کرے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے، تو کان لہ علی اللہ عہدا ان یغفر لہ، اللہ پر اس آدمی کا حق بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے. ومن لم يفعل فليس له على الله عهدا، اور جو آدمی یہ کام نہ کرے تو اس کا اللہ تعالیٰ پہ کوئی حق نہیں بنتا. تو نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ پہ حق بن جاتا ہے اس کا کہ جو نماز پڑھے. اور نماز کے اندر اس طرح میں نے پہلے بتایا کہ جو چیز مطلوب ہے، جو نماز کی روح ہے، وہ ہے خشوع. خشوع افسوس کے لوگوں نے اس دور میں ظاہری چیزوں کو لے لیا، ظاہری چیزوں کو لیتے ہیں اور پھر پوری نماز میں ان کی توجہ ساری کی ساری اس ظاہری حرکت پہ ہوتی ہے. کوئی پاؤں سے پاؤں ملانے پہ ساری نماز اپنی لگا رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کو کھینچ کھینچ کے اپنے قریب کرتے ہیں، ساری نماز اس میں اس کی لگ رہی ہے. ظاہری حرکتوں کو لوگوں نے نماز کی روح سمجھ لیا، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ نماز کے اندر جو مغز ہے نماز کا، جو جوہر ہے اصلی، اور جو روح ہے نماز کی، وہ ہے خشوع خضوع. اور وہ کسی بھی طریقے پہ حاصل ہو، خواہ رفع دین کر کے ہو یا رفع دین نہ کرنے سے ہو، خواہ وہ خشوع و خضوع آمین زور سے کہنے سے ہو یا آمین آہستہ کہنے سے ہو، ہم پڑ گئے ان چکروں میں اور جو اصل چیز تھی اس کو بھلا دیا. تو اگر خشوع خضوع آمین بالجہر سے ہو رہا ہے الحمدللہ، اور خشوع خضوع اگر آمین آہستگی سے کہتے ہوئے ہو رہا ہے تو مطلوب جو تھا وہ حاصل ہو گیا آپ کا، وہ ہے خشوع خضوع. نماز کے اندر انسان کا دل حاضر ہو اور وہ یقین کے ساتھ نماز پڑھے کہ وہ اللہ کے سامنے حاضر ہے اور اللہ سے اس کی کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے. نماز کے اندر جو چیزیں انسان کو مشغول کیے رکھتی ہیں ان سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے، اور وہ سب سے زیادہ حملہ جو انسان پہ کرتا ہے وہ شیطان کرتا ہے. جو شیطان انسان کو نماز میں آ کے اس کی نماز خراب کرنا چاہتا ہے اس کو خنزب کہتے ہیں، اس کا مخصوص نام ہے. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب نماز میں یہ حال ہو تو تم اللہ کی پناہ مانگا کرو، نماز کے اندر ہی تم یہ کہہ دیا کرو کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ شیطان نہ بھی آئے تو ہمارا نفس امارہ اتنا نفس ہمارا بگڑ گیا ہے کہ وہ نفس ہی ہمیں لگائے رکھتا ہے دوسرے خیالوں میں اور ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف حاضر نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ایک حدیث میں جو کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جب نماز شروع کرتا ہے تو خشوع اور خضوع اور حضور قلب ہوتا ہے تو میں بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہوں اور میں اپنی توجہ بندے کی طرف کر دیتا ہوں, اور جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ اب بندے نے توجہ مجھ سے ہٹا لی کہیں اور چلا گیا تو میں بھی اپنی توجہ بندے سے ہٹا لیتا ہوں. یہ کتنے بڑے نقصان کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک آدمی کی طرف متوجہ ہو اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی توجہ ہٹا لے, کتنا نقصان ہے یہ. اور یہ شیطان کا جو مداخل ہے شیطان کے, ان کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے آگے چل کے, ان مداخل میں سب سے بڑا مدخل اس کا یہ ہے کہ کسی انسان کو صحیح طریقے پہ وہ نماز نہ پڑھنے دے. اس نے قسم کھائی ہے کہ میں صراط مستقیم پہ بیٹھ کے ان کا انتظار کروں گا, ان کی عبادتوں میں شامل ہو کے ان کی عبادتوں کو بگاڑنے کی کوشش کروں گا. تو سب سے پہلے کسی بھی عبادت کی شروع کرنے سے پہلے وہ آتا ہے ریاکاری کے لیے, اور جب آدمی ریاکاری سے جان بچا لے اخلاص کے ساتھ کام کر تو پھر اس عبادت کے اندر آ کے اس عبادت کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے. رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں صحیح بخاری کے حدیث میں آتا ہے کہ صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی خمیصۃ اللہ اعلام فنظر الى اعلامها نظرۃ فلما انصرف قال اذهب بخميصتي هذه كنت انظر الى علمها وانا في الصلاه فاخاف ان يفتنني. آپ علیہ الصلاه والسلام نے نماز پڑھی ایک مرتبہ, اور جس چادر کو اوڑھ کے نماز پڑھی اس چادر پہ کچھ پھول وغیرہ نقش و نگاری کی گئی تھی, اور نماز کے اندر آپ کی توجہ ان نقوش اور ان پھولوں پہ پڑی. نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا کہ اس میری چادر کو لے جاؤ کسی اور کو دے دو, اس لیے کہ میں اس چادر کو اوڑھ کے دوبارہ نماز نہیں پڑھنا چاہتا. اس پردے پر بنے ہوئے نقوش کی وجہ سے میرے خشوع اور خضوع میں فرق پڑا ہے. اسی طریقے پہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے اپنے مکان میں ایک پردہ لگایا ہوا تھا, اور اس پردے پہ کچھ نقش و نگاری کچھ تصاویر تھیں, تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ امیقی عنا قرامک ھذا فانہ لا تزال تصاویرہ تعرض فی صلاتی, کہ اپنے اس پردے کو یہاں سے ہٹا دو اس لیے کہ اس کی تصویریں اور اس کے نقوش یا نماز میں میرے آمنے سامنے آتے ہیں اور میری نماز کی خشوع خضوع پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اس حدیث سے یہ مراد نہ لیا جائے کہ معاذ اللہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز میں خشوع خضوع نہیں تھا, آپ حقیقت میں امت کو سبق اور درس دینے کے لیے یہ مثال سمجھا رہے ہیں کہ جب میرا یہ معاملہ ہے کہ مجھے اندیشہ ہے اس بات کا کہ میں نماز میں مشغول نہ ہو جاؤں, تو اس لیے تم بھی ان چیزوں سے پرہیز کرو جو تمہارے ارد گرد نمازوں میں ہوتی ہیں. اسی لیے مسجدوں میں فضول خرچی اور حد سے زیادہ تصنع اور بناوٹ اور خوبصورتی اس سے منع کیا گیا ہے, کیونکہ نمازی کی توجہ ان چیزوں پہ مرکوز ہو جاتی ہے. نماز پڑھتے ہوئے نمازی کی توجہ اس آرائش اور اس ڈیکوریشن والی چیزوں پہ پڑ جاتی ہے جو مسجد میں لوگوں نے سجائی ہوئی ہے, تو نماز کی جو حقیقت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اس لیے سادگی, اس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ میں ناخوش ہو بیزار ہوں مرمر کی سلوں سے, میرے لیے مٹی کا حرم اور بنا دو. اس لیے کہ جس مسجد میں سادگی ہو اس مسجد میں عبادت کرتے ہوئے لطف آتا ہے, تصنع اور بناوٹ یہ نمازی کو مشغول کیے رکھتی ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی نمازی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ کسی ایسی چیز کو پہنے یا کسی ایسی چیز کو اپنے سامنے رکھے جس چیز سے اس کو یہ اندیشہ ہو کہ اس سے نماز میں اثر پڑے گا اور اس کی خشوع خضوع پہ اس کا اثر پڑے گا. اس لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے اندر ادب سے کھڑے ہونے کی طرف خاص طور پہ صحابہ کی توجہ مبذول کرائی ہے. اور اسی لیے نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے منع کیا گیا ہے. ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ الالتفات فی الصلاۃ فقالہ اختلاس یختلسہ الشیطان من صلاۃ العبد. انہوں نے پوچھا کہ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا اس کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ شیطان کی وہ چپٹ ہے جس کے ذریعے وہ انسان اور اس بندے کی نماز سے کچھ حصہ لینا چاہتا ہے. اور اسی طریقے پہ آپ نے صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نماز کے دوران نگاہیں بلند کرنے اور آسمان کی طرف دیکھنے سے منع کیا ہے. آپ نے ارشاد فرمایا ما بال اقوام يرفعون ابصارهم الى السماء في صلاتهم فاشتد قوله في ذلك ثم قال لينتهن عن ذلك او لتخطفن ابصارهم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو نماز میں اپنی نگاہیں آسمان کی طرف یا اوپر کی طرف اٹھائے رکھتے ہیں سختی سے منع کیا. اور آخر میں ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ایسا کرنے سے باز نہ آئیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی نگاہیں اور ان کی نظریں اچک لی جائیں، ان سے ان کی بینائی چھن جائے. اس قدر وعید ہے ان لوگوں سے، ان لوگوں کے بارے میں کہ جو نماز میں اوپر دیکھتے ہیں. اسی طرح اگر نماز میں چھینک آئے تو الحمدللہ اور اس کا جواب دینے سے منع کیا گیا ہے. ایک نو مسلم صحابی تھے، انہوں نے نماز میں یہ حرکت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد ان کو بلایا اور فرمایا کہ نماز صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے ہے، یعنی تم نماز میں چھینک جب آئے تو بلند آواز سے الحمدللہ نہ کہو. اور اسی طریقے پہ جب جمائی آئے کسی کو نیند اور سستی کی وجہ سے، تو صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے، اس میں آپ نے ارشاد فرمایا اذا تثاءب احدكم في الصلاه فليقضم ما استطاع. جب تم میں سے کسی کو نماز میں جمائی آئے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق اسے روکنے کی کوشش کرے. اور اس کی شکل علماء نے یہ بتائی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ کو اپنے منہ کے سامنے یوں رکھے نماز کے دوران ہی، اور منہ کو بند رکھے تاکہ جمائی جو ہے وہ نکلنے نہ پائے اور اس سے نماز میں سستی پیدا نہ ہو. اور یہ شیطان کا حملہ ہے، شیطان آ کے انسان کے دل میں وسوسے اور سستی پیدا کرتا ہے جس سے طبیعت نیند کی طرف مائل ہوتی ہے. تو آپ ہاتھ اپنے منہ پہ یوں رکھیں نماز کے دوران. اور نماز کے اندر خشوع خضوع جو پیدا ہونا چاہیے وہ یہ ہے کہ جب نماز میں آدمی اللہ تعالیٰ کو یاد کرے اور اس کے لطف و کرم کو یاد کرے اور اس کی عنایات کو یاد کرے اور اس کی مہربانیوں کو یاد کرے اور اس کے مقابلے میں اپنی کمزوریوں کو دیکھے، گناہوں کو دیکھے، سیاکاریوں کو دیکھے اور اپنی عمر کا طویل حصہ جو ضائع کر چکا ہے اس کو دیکھے تو اس کو رونا آئے. ایک صحابی ہیں ابن شخیر رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا لجوفہ عزیز کا عزیز المرجل. میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھتے ہوئے لجوفہ عزیز کا عزیز المرجل، جس طریقے پہ ہنڈیا جب ابلنے لگتی ہے اور ہنڈیا سے جو آواز نکلتی ہے، میں نے اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے سے رونے کی اس قسم کی آوازیں سنی. کہ نماز میں آپ رو رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عاجزی کو پیش کرتے ہیں. اسی لیے نماز میں حرکتیں کرنے سے منع کیا گیا ہے کہ نماز میں حرکتیں کرنا، اس سے نماز کے خشوع خضوع پہ اثر پڑتا ہے. نماز میں آدمی حرکت نہ کرے سوائے اس کے جو اشد ضروری ہو. اور حرکتیں کرنے سے، کثرت سے حرکت کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز کا جو اصل مقصد ہے، ہدف، وہ فوت ہو جاتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کے جو آداب سکھائے اس میں یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو تو جس طرح سورہ اعراف میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد جاؤ تو زینت کا لباس پہنا کرو، اچھا لباس پہنا کرو. یعنی کہ تم اگر گھر میں ہو یا کسی پارٹی میں جانا چاہو تو سب سے قیمتی اور سب سے خوبصورت سب سے عمدہ جوڑا پہن کے جاؤ اور خوب عطر اور خوشبو لگا کے جاؤ، لیکن جب اللہ کے سامنے حاضری ہو تو پھٹا پرانا اور میلا کچیلا اور پرانا لباس پہن کے جاؤ. یا بعض وہ لوگ کہ جو رات کا لباس پہن کے مسجدوں میں جاتے ہیں، اور بعض وہ کہ جو اتنا نرم اور اتنا دبلا اور پتلا لباس پہنا ہوا ہوتا ہے کہ جسم میں نیچے جو لباس پہنا ہوا ہوتا ہے وہ اوپر کے لباس سے نمایاں ہوتا ہے. یہ بہت بڑی بے ادبی ہے، بلکہ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ستر جو ہے، ران اگر نظر آ جائے کپڑے کے باہر سے تو حرام ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الفخذ عورا، ران جو ہے ستر ہے، مرد کی ران ستر ہے. ستر یعنی ران کا ننگا کرنا یہ حرام ہے. اور وہ لباس پہن کے جانا بالکل بےہودہ لباس ہو، پھٹا پرانا لباس ہو، اس سے منع کیا گیا ہے. بلکہ اللہ قرآن میں یہ حکم دیتا ہے کہ جب تم مسجد جاؤ تو ٹھیک ٹھاک عمدہ اور ستھرا لباس پہن کے جایا کرو. یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد جاؤ تو اچھا لباس پہنا کرو. اور ایک صحابی تھے، ان کے کرتے میں بٹن نہیں تھے اور کھلا ہوا گریبان تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی اور چیز نہیں ملی تو کم از کم کانٹا لے کے ہی اس کو بند کر دیتے. ابو داؤد اور نسائی کی صحیح حدیث میں آپ نے چرچا فرمایا. اسی طرح اگر سلوار یا پینٹ یا توپ یا دوسرا کپڑا جو انسان نے پہنا ہوا ہے وہ اتنا لمبا ہے کہ اس سے انسان کے ٹخنے چھپ رہے ہیں، تو یہ بھی نماز کے خشوع خضوع ہی کے نہیں خلاف، بلکہ اس طریقے پہ سرے سے نماز ہی نہیں ہوتی. ابو داؤد کی ایک حدیث کتاب الطہارہ، طہارت کے مسائل میں آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک شخص آیا اور اس نے آ کے نماز پڑھی، اور نماز اس حال میں پڑھی کہ اس کے جو ٹخنے ہیں وہ چھپے ہوئے تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اور جا کر دوبارہ وضو کر کے آؤ اور پھر نماز پڑھو، کیونکہ ان اللہ تعالی لا يقبل صلاة رجل مسبل ازارا، اللہ تعالی اس آدمی کی نماز ہرگز قبول نہیں کرتا جس کے تخنے چھپے ہوئے ہوں. آپ نے اس سے کہا کہ جا کے دوبارہ وضو کر کے آؤ اور اس کے بعد آ کے نماز پڑھو. اسی طرح نماز میں منہ چھپانے سے بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے منع کیا ہے. اور نماز کے آداب میں آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انسان وہ لباس پہن کے جائے کہ جو اچھا لباس ہو اور جو زینت کا لباس ہو. نماز کے فضائل کا کچھ ذکر ہو رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جسے امام احمد بن حنبل نے نقل کیا ارشاد فرمایا کہ ان الصلوات الخمس یذهبن بالذنوب كما يذهب الماء الدرن، نماز کے لیے وضو کرتے ہوئے جو پانی تم استعمال کرتے ہو اور وضو کرتے ہو اس سے اس طریقے پہ تمہاری ظاہری غلاظت یا گندگی اور میل دھل جاتا ہے اور ختم ہوتا ہے، اسی طریقے پہ گناہ بھی دھلتے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں جسے امام طبرانی نے نقل کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان العبد اذا قام يصلي اتى بذنوبه كلها فوضعت على راسه وعاتقه فكلما ركع او سجد تساقط عنه، کہ آدمی جب نماز پڑھتے ہوئے جھکتا ہے اور سجدہ اور رکوع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ دھو دیتا ہے اور گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اور اسی طریقے پہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تأکل النار ابن آدم الا اثر السجود حرم اللہ عز وجل علی النار ان تأکل اثر السجود، کہ اگر کوئی شخص جہنم میں چلا گیا اور اس کو اس کی بدعمالیوں کی وجہ سے سزا بھی ملی، تو جہنم میں اس کے جسم کے جس حصے کو، جسم کے تمام حصوں کو نقصان پہنچے گا سوائے سجدے کی جگہ کے، اس کی جو پیشانی ہے جہاں سے سجدہ کرتا تھا اس پہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا ہوگا۔ یہ بھی نماز پڑھنے کی فضیلت سے متعلق بڑی اہم حدیث ہے، اور آپ اندازہ اس سے لگا لیجئے نماز کی اہمیت کا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی ہے۔ اور انتقال سے پہلے سب سے آخری جملے جو آپ کی زبان مبارک سے نکلے اور صحابہ رضی اللہ عنہم نے سنے، ان میں ایک جملہ یہ تھا کہ الصلاۃ الصلاۃ، انتقال سے چند لمحے قبل جو آخری جملے آپ کی زبان مبارک سے نکلے اس میں ایک یہ تھا کہ نماز کو ضائع نہ کرنا اور نماز کی حفاظت کرنا۔ اور پھر یہ نماز جو کہ بندے کو اس کے رب کے قریب کرتی ہے، اس خشوع خضوع کی وجہ سے اور نماز کی جو اپنی روحانیت ہے اس کی وجہ سے فرمایا کہ یہ ہوتا ہے کہ ان الرجل لینصرف وما كتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔ بعض لوگوں کو نماز میں 10% ملتا ہے، اور بعض کو 20% ملتا ہے، اور بعض کو 30% ملتا ہے، اور بعض کو 80% اور 90% ملتا ہے، اور بعض کو پورا ثواب ملتا ہے، اور بعض لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ اور اس وجہ سے کہ وہ جو نماز پڑھنے سے پہلے ایک تمہید ہے، صحیح طریقے پہ وضو کرنا، اطمینان کے ساتھ نمازیں پڑھنا، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھنا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں سے اجر اور ثواب کا فیصلہ بھی ہوتا ہے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں اسے نقل کیا کہ ان احدکم اذا قام یصلی انما یناجی ربہ فلینظر کیف یناجی، تم میں سے جب کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ اپنے رب سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور رب کو پکار رہا ہوتا ہے، تو ہر آدمی دیکھ لے کہ وہ اللہ سے کس طرح بات کر رہا ہے، اللہ سے کس طریقے پہ بات کرنی چاہیے، کیا ادب اور کیا طریقہ ہے، اس کو دیکھ کے آدمی نماز پڑھے۔ اور یہ نماز جس طریقے پہ پڑھی جاتی ہے وہ طریقہ احادیث میں موجود ہے، اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، اس طریقے پہ نماز پڑھو جس طریقے پہ تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، مجھ سے سیکھو نماز پڑھنے کا طریقہ۔ جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی پڑھی ہے اس میں اس کا جو آخری ٹکڑا تھا وہ تھا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اس آیت سے علماء نے جماعت کی نماز کے وجوب کی دلیل لی ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جماعت کی نماز بھی اسی طریقے پہ فرض ہے جس طریقے پہ عام نماز اپنے وقت پہ پڑھنی فرض ہے، جبکہ بعض نے کہا ہے کہ جماعت کی نماز واجب ہے، اور وجوب کا جو استدلال ہے ان کا دلیل انہوں نے اس آیت سے لی ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ۔ اور اس سلسلے میں جو حدیث امام بخاری نے اور امام مسلم نے اپنی اپنی کتب میں نقل کی ہے اس میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلاۃ الرجل فی الجماعۃ تضعف علی صلاته فی بیتہ وفی سوقہ 25 درجہ، جماعت کے ساتھ جو نماز ہوتی ہے وہ گھر میں اور بازار میں بغیر جماعت کے پڑھی ہوئی نماز سے 25 زیادہ اس کا ثواب ہوتا ہے۔ ایک دوسری روایت میں 27 کا لفظ آیا ہے، 27 زیادہ اس کو اللہ تعالیٰ ثواب سے نوازتے ہیں۔ اور ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی وضو کرنے کے بعد مسجد کی طرف جاتا ہے تو وہ صرف نماز پڑھنے اگر مسجد جاتا ہے تو لا يخطو خطوة الا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة. ایک ایک قدم پہ, ہر قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کے, یعنی ایک قدم کے بدلے ایک درجہ بلند کرتے ہیں اور ایک گناہ معاف کرتے ہیں. اور جب وہ مسجد پہنچ جاتا ہے اور وہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے یا نماز کے بعد وہیں بیٹھا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہم اغفر لہ, اللہم تب علیہ, اللہم ارحمہ. اے اللہ تو اس بندے پہ رحم کر, اے اللہ تو اس کی توبہ قبول کر, اے اللہ تو اس کی مغفرت کر دے. اس آدمی کے لیے جو نماز میں اپنے آپ کو مشغول رکھتا ہے, یعنی نماز کے انتظار میں. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک یہ نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور وضو سے ہوتا ہے تو اس وقت تک یہ نماز ہی میں ہوتا ہے. اسی لیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں جب بعض صحابہ میں سے بنی سلمہ کے لوگ حاضر ہوئے اور انہوں نے یہ درخواست پیش کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں کہ ہم مسجد سے دور رہتے ہیں اور ہم مسجد سے قریب مکان لینا چاہتے ہیں, تو ان کے اس مطالبے کے جواب میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم مسجد سے دور ہی رہو, اس لیے کہ جو قدم تم اٹھاتے ہو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے. جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ آئے اور انہوں نے کہا کہ اَن يَنْتَقِلُوا إِلَىٰ قُرْبِ الْمَسْجِدِ, یہ کہنے لگے کہ ہم مسجد نبوی کے قریب مکان بنانا چاہتے ہیں. فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تُرِيدُونَ أَن تَنْتَقِلُوا إِلَىٰ قُرْبِ الْمَسْجِدِ, مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ تم مسجد کے قریب مکان بنانا چاہتے ہو. قَالُوا نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ, انہوں نے عرض کیا کہ ہاں ہم اسی طرح کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا يَا بَنِي سَلَمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ آثَارَكُمْ, کہ اے بنو سلمہ خاندان کے لوگوں, تم وہیں رہو جہاں تمہارے گھر ہیں, اس لیے کہ اس دوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف کرتا ہے اور تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہو رہا ہے. تم مسجد کی طرف آتے ہو پیدل چل کے, ایک ایک قدم پہ اللہ تعالیٰ تمہارے درجات کو بلند کرتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ سے یہ کہا گیا کہ جن چیزوں کی وجہ سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے, فرمایا کہ وہ تین چیزیں ہیں, کفارہ بھی ان میں ہے اور ان سے نجات بھی ملتی ہے اور ان کے ذریعے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں. تو ہمارا پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسباغ الوضوء علی المکارہ, مشقت کے وقت وضو کرنا, سردی میں وضو کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے اس وقت وضو کرنا, طبیعت پہ بوجھ ہو پھر بھی وضو کرنا, ایک یہ چیز. اور دوسری واعمال الاقدام الی المساجد, اور مسجد کی طرف پیدل چل کے جانا. اور تیسری وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ, اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. ان تین چیزوں سے اللہ تعالی انسان کے درجات بلند کرتا ہے. اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. ابن ماجہ اور ابن خزیمہ کی یہ صحیح حدیث ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن ایک پورے مکمل نور کی خوشخبری سنا دو جو اندھیروں میں مسجدوں کی طرف چل کے جاتے ہیں. عشاء اور فجر اور مغرب میں جو نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں، فرمایا قیامت کے دن جس دن نور نہیں ہوگا، روشنی نہیں ہوگی، نفسا نفسی ہوگی، ہر آدمی پریشان ہوگا، اس دن ایک پورا مکمل نور ان کو دیا جائے گا جو اندھیروں میں چل کے مسجدوں کی طرف جاتے تھے. بشر المشائین، اس کی طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرما جسے ابو داؤد نے نقل کیا کہ من خرج من بیتہ متطہرا الى صلاۃ مکتوبہ فاجرہ کاجر الحاج المحرم، جو آدمی وضو کر کے پاک صاف ہو کے مسجد کی طرف جائے اس کا اجر یوں ہے گویا کہ اس آدمی کا اجر جس نے احرام باندھا اور جو حج کے لیے روانہ ہوا. اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تم مسجد کی طرف جاؤ تو اطمینان اور سکون سے حاضری دو، اور تیزی اور بھاگتے ہوئے مت چلو، اس سے پرہیز کرو. آپ نے ارشاد فرمایا کہ اذا سمعتم الاقامۃ فامشوا الى الصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. نماز کے لیے اطمینان اور سکون اور وقار کے ساتھ جاؤ، بھاگتے ہوئے نہ جاؤ. جو نماز تمہیں مل جائے اس کو ادا کرو، اور جو تم سے رہ جائے اس کو مکمل کرو. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ ثلاث کفارات وثلاث درجات وثلاث منجیات وثلاث مہلکات. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں، تین چیزیں نجات دینے والی ہیں، تین چیزوں سے درجات بلند ہوتے ہیں، تین چیزوں سے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے. کفارات کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اسباغ الوضوء فی الصدرات و انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ و نقل الاقدام الى الجماعات. جیسا کہ میں نے آپ کو بھی پہلے بتایا کہ تین چیزیں جن سے گناہوں کا کفارہ ادا ہوتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، اور سختی اور مشقت کے وقت وضو کرنا، اور چل کے مسجد کی طرف جانا. خواتین ان احادیث کو سن کے یہ محسوس نہ کریں کہ ہم لوگ اس ثواب سے محروم ہیں، اس لیے کہ وضو کرنے کے ثواب میں وہ بھی شریک ہیں، اور نماز کے بعد دوسری نماز کے انتظار میں وہ بھی شریک ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ گھر بیٹھے وہ ثواب دیتا ہے جو ثواب انہیں چل پھر کے حاصل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ان کے لیے بہتر اور افضل یہی بات ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں. اور فرمایا کہ جس چیز سے درجات بلند ہوتے ہیں وہ بھی تین ہیں، اطعام الطعام و افشاء السلام والصلاۃ باللیل والناس نیام. درجات بلند کرنے کے لیے تین نسخے بتائے، درجات بلند کرنے کے لیے تین نسخے بتائے، پھوکوں کو کھانا کھلانا، اور سلام پھیلانا، کثرت سے سلام کرنا، خاص طور پہ ان ملکوں میں جہاں سلام کا رواج نہیں ہے. ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی رواج کم پڑ گیا ہے سلام کا، اور یورپ میں رہنے والے مسلمانوں کا تو خاص مسئلہ ہے کہ وہاں سلام کوئی نہیں کرتا. تو وہاں رہنے والے مسلمانوں کو خاص طور پہ اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ وہ سلام کو عام کریں، ٹیلی فون اٹھائیں تو کہیں السلام علیکم اگر مقابل مسلمان ہو بولنے والا، اور جب کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو کہیں السلام علیکم، تاکہ سننے اور دیکھنے والا پہچان لے کہ یہ دینی بھائی ہیں دونوں، اور ان کا مذہبی جو شعائر مذاہب میں سے ہے، جو طریقہ اور جو رواج ہے جس کے ذریعے ان کے بارے میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان ہیں، وہ ہے السلام علیکم. سلام کو عام کیا جائے. والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو تہجد کی نماز پڑھنا اور نوافل پڑھنا. اور فرمایا کہ وہ تین چیزیں جن سے انسان کی نجات ہوتی ہے، فرمایا کہ پہلی چیز ہے العدل فی الغضب والرضا، غصے اور خوشی دونوں حال میں انصاف کرنا. اگر آپ بیوی سے، اولاد سے اور اپنے ملازم سے خوش ہیں تب تو آپ کی عنایات ان پر ہیں، لیکن اگر آپ ناراض ہیں اور غصے میں ہیں تو اس غصے کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ہاتھ سے یا آپ کی زبان سے ان پہ کوئی ظلم ہو جائے. نجات اس سے ملتی ہے کہ غصے میں بھی آپ کی زبان اور آپ کے ہاتھ سے آپ کی بیوی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کی اولاد کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے ملازم کو تکلیف نہ پہنچے، آپ کے دوست کو تکلیف نہ پہنچے، کسی بھی مسلمان کو، بلکہ کسی بھی انسان کو تکلیف نہ ملے. مسلمان کی تعریف کیا کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ مسلمان کون؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من یدہ ولسانہ. مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نجات دینے والی تین چیزیں ہیں: غصے اور خوشی دونوں حالتوں میں انصاف کرنا، عدل کرنا، تجاوز آدمی نہ کرے، ظلم و زیادتی نہ کرے کسی کے ساتھ. والقصد فی الفقر والغنا، مالداری اور تنگ دستی دونوں حالتوں میں اللہ تعالی کو یاد رکھے اور تجاوز نہ کرے اور فضول خرچی نہ کرے اور ناشکری نہ کرے. اور وخشیت اللہ فی السر والعلانیہ، اور اللہ تعالی سے ہر حال میں ڈرے، کسی کے سامنے ہو تب بھی اور اکیلا ہو تب بھی. اور تین چیزیں جو آدمی کو ہلاک کرتی ہیں، فرمایا کہ فشح المطاع، بخل، بخل اور کنجوسی یہ آدمی کو ہلاک کرتی ہے. وہون متبع، اور وہ انسانی خواہشات، ناجائز اور غلط خواہشات جن کی یہ انسان پیروی کرتا ہے. اور تیسری وہ اعجاب المرء بنفسی، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو دوسروں سے اچھا سمجھنا، تکبر اور گھمنڈ یہ آدمی کو ہلاک کرتی ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جماعت کے ساتھ جو لوگ پڑھتے ہیں تو وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک حفاظت کے دائرے میں ہوتے ہیں. عشاء کی نماز پڑھی فجر تک، اور فجر کے بعد ظہر تک، اور ظہر کے بعد عصر تک، عصر کے بعد مغرب تک، اور اس کے بعد عشاء تک. اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جماعت کی نماز کے بارے میں ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے کہ ان اللہ تعالی شرع لنبیکم سنن الہدى وانہن من سنن الہدى، اللہ نے تمہارے نبی کے لیے بعض اچھی اچھی ہدایت والی سنتیں مقرر کی ہیں، ان سنتوں میں ایک سنت جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا بھی ہے. ولو انکم صلیتم فی بیوتکم، اور اگر تم لوگ اپنے گھروں میں نمازیں پڑھنا شروع کر دو، کما یصلی هذا المتخلف فی بیتی، جس طرح یہ منافق آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ اس زمانے میں بغیر عذر کے گھر میں منافق نماز پڑھا کرتے تھے. فرمایا کہ اگر تم نے بھی بغیر عذر کے گھر میں نمازیں پڑھنی شروع کر دیں تو لترکتم سنت نبیکم، تو اپنے نبی کی ایک سنت تم چھوڑ دو گے. ولو ترکتم سنت نبیکم لضللتم، اور اگر تم نبی کی ایک سنت چھوڑ دو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے. گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی سنت معمولی سنت نہیں ہے. کسی بھی سنت کو، خواہ وہ مسواک کی سنت ہو یا داڑھی کی سنت ہو، اس کو معمولی سمجھنا یہ بہت خطرے کی بات ہے. عبداللہ ابن مسعود جیسا جلیل القدر صحابی یہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے ایک سنت بھی چھوڑ دی تو تم لوگ گمراہ ہو جاؤ گے، گمراہی کا خطرہ ہے. اور ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمارے وقت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کے بارے میں سب کو پتا ہے کہ یہ منافق ہے، تب بھی اس کو یہ جرت نہیں ہوتی کہ وہ جماعت کی نماز چھوڑے. اس طریقے پہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کے سامنے نماز کی اہمیت کو بیان کیا. اب آپ اس چیز کو دیکھیے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی جو خاص صفت اللہ تعالی نے نقل کی ہے اور بیان کی ہے قرآن میں، وہ کیا ہے؟ رحمت ہے. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، اور آپ کتنے شفیق تھے، کتنے رحیم تھے. آپ کو تو اللہ نے نام ہی دیا رؤوف الرحیم قرآن میں سورہ توبہ کے آخر میں. لیکن ان تمام شفقتوں اور مہربانیوں کے باوجود نماز کے بارے میں اتنے سخت ہیں آپ. ارشاد فرماتے ہیں کہ لقد هممت ان آمر المؤذن فيقيم ثم آمر رجلا يؤم الناس ثم آخذ شعلا من نار فأحرق على من لا يخرج إلى الصلاة. یہ بخاری کی حدیث ہے اور صحیح مسلم کی حدیث میں ارشاد فرمایا. اس صحیح بخاری کی حدیث میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں اقامت کرنے والے مؤذن سے کہوں کہ تم اقامت کرو اور اپنی جگہ کسی اور آدمی کو کھڑا کر دوں کہ تم نماز پڑھاؤ. اس کے بعد میں آگ کے شعلے لے کے جاؤں اور ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے. صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی جگہ کسی آدمی کو مقرر کروں کہ وہ نماز پڑھائے اور اس کے بعد پھر میں چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں اور ہم لکڑیاں جمع کریں اور ان لوگوں کے گھروں کو میں آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے نہیں آتے. دوسری روایت. اور تیسری روایت میں ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ ڈر نہ ہو کہ ان کے گھروں میں عورتیں بچے اور جانور ہیں حیوانات, اگر مجھے ڈر نہ ہو کہ ان کے گھروں میں عورتیں ہیں ان پہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنا فرض نہیں ہے, بچے ہیں ان پہ نماز فرض نہیں ہے, ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو نماز پڑھنے مسجد نہیں آتے. اس قدر سخت وعید ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان لوگوں کے بارے میں جو بغیر عذر کے نماز پڑھنے مسجد نہیں جاتے. عذر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہے تو وہ گھر میں نماز پڑھے, اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے کھانا تیار ہے پہلے کھانا کھائے پھر نماز پڑھنے جائے, اگر اس کو حاجت ہے پہلے وہ بیت الخلاء جائے اس کے بعد وہ نماز پڑھے, اگر دشمن کا خطرہ ہے بارش زیادہ ہے گرنے پھسلنے کا اندیشہ ہے یا اور کوئی ایسا عذر ہے اس کی بنا پہ گھر میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھنے سے منع کیا گیا ہے. عبداللہ ابن مکتوم نابینا صحابی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب ہیں, وہ آتے ہیں اور آ کے اپنا عذر پیش کرتے ہیں اور ایک طویل حدیث ہے جس کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تو ان احادیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جماعت کی نماز کی اہمیت کو بیان کیا اور جماعت کی نماز کے فضائل کو بیان کیا. اتنے بے شمار فضائل ہیں جماعت کی نماز کے کہ اگر ان کو تفصیل سے پڑھا جائے تو ہمارا سارا وقت اسی پہ لگ جائے. نماز کی اہمیت کہ نماز اسلام کے اہم ارکان میں سے ایک رکن ہے, اور اس کے بعد جماعت کی اہمیت کہ جس طریقے پہ نماز پڑھنی فرض ہے اسی طریقے پہ جماعت کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھنی یہ واجب ہے. اب جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعض فضائل اور مسجد میں داخل ہونے کے آداب اور اس کی دعا اور مسجد کا ادب اور اس کا حق, یہ ہمیں پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر وہ لوگ کے جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں. جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں قرآن و حدیث کا کیا فیصلہ ہے, آیا وہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں, اور ان کا حشر کیا ہوگا, ان کو جہنم میں سزا کیا ملے گی, اور وہ لوگ کے جو بغیر عذر کے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں قرآن و حدیث کیا کہتا ہے, اس چیز کو ہم تفصیل سے پڑھیں گے. اور اس کے ساتھ پھر نماز کے جو مسائل ہیں ان کا بھی آغاز انشاءاللہ ہو جائے گا کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی, جس طریقے پہ آپ نے نماز پڑھی ہے اس طریقے پہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. آپ نے نماز کس طرح پڑھی ہے, آپ نے سجدہ کس طرح کیا, آپ نے رکوع کس طرح کیا, آپ نے قومہ کس طرح کیا, آپ نے قعدہ کس طرح کیا, آپ نے نیت کس طرح باندھی, آپ نے رفع دین کس طرح کیا کہاں کہاں کیا, آپ نے قراءت کس طریقے پہ پڑھی, آپ کا سجدہ کس طریقے پہ تھا, آپ کا خشوع خضوع کس طریقے پہ تھا, اس کو بھی ہم تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ پڑھیں گے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم.